الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرین محترم اس سے پہلے جو جمعے کے بیانات ہوئے ہیں اس میں خاص طور پر میں نے توجہ دلائی تھی کہ ہم سب گناہوں کو ترک کریں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں پر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں صدق دل کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیں اور ہماری بدعمالیوں کی بنا پر کوتاہیوں کی بنا پر جو معاملات اس وقت ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیں اور خیر کے معاملے فرمائیں. اور ساتھ میں یہ بات بھی عرض کی تھی ویسے تو ہر معاملہ جو بظاہر ہمیں خیر نظر نہیں آتا لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں وہ بھی خیر ہی ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہم کوتاہ بھی ہیں ہماری نظروں کو وہ حقیقت حاصل نہیں ہے جس نظر سے کہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں, اس اعتبار سے بعض اوقات شکوہ اور شکایتیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کا معاملہ دیکھیں تو حقیقت میں جو معاملہ شر نظر آتا ہے وہ بھی خیر ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں کچھ عرصے پہلے یہاں مفتی اشرف صاحب ہوا کرتے تھے, ان کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے تو بہرحال عالم دین تھے وہ, اور اس کے بعد وہ جب چلے گئے یہاں سے مفتی صاحب تو تب بھی آتے رہے, اور اتفاق سے ابھی رمضان سے پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ میں فریکچر ہو گیا جس کی بنا پر پلاسٹر وغیرہ چڑھا اور پورے رمضان وہ بستر پر ہی رہے, لیکن ویسے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے. غالباً 28 یا 29 رمضان المبارک کی صبح کو ہم لوگ ملنے بھی گئے ان سے, اس سے پہلے چونکہ فرصت نہیں تھی اتنی جانا کہ جایا جاتا, لیکن بہرحال جب بھی ملی فرصت اللہ تعالیٰ نے فرصت دی تو ان سے ملاقات ہوئی, تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. اور کل غالباً ان کی کا پلاسٹر بھی کھلنا تھا تو ایمبولینس وغیرہ منگائی, ایمبولینس آ کر باہر کھڑی ہو گئی, اور خیال یہ تھا کہ اس میں بیٹھ کر جا کر ہسپتال جائیں گے اور پلاسٹر کھلوائیں گے, لیکن اسی وقت جو ہے کچھ تکلیف سے شروع ہوئی اور گھر والوں کو کہا کہ عجیب سا محسوس کر رہا ہوں. بہرحال خود ہی کہا کہ ڈاکٹر کو بلوا لو, ڈاکٹر بھی آ گیا اور اس نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, بس کمزوری ہے اس وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے, لہذا کوئی ایسی فکر کی بات نہیں. تھوڑی دیر بیٹھے رہے, ڈرائیور ایمبولینس کا اس کو وہیں بلوا لیا, اس سے کچھ باتیں ہوتی رہیں, اس کے بعد آ کر پھر ایمبولینس میں بیٹھ گئے اور پھر بس بیٹھے, ابھی گاڑی چلی نہیں تھی کہ وہیں انتقال ہو گئی. یعنی یہ کتنا اچانک کہ جس کا انتقال ہو رہا ہے اس کے بھی ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں کہ زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں, تو موت تو ایسی چیز ہے اور زندگی کی یہ بے ثباتی ہے کہ آنکھوں دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں آتا. اس لیے میں بار بار اس طرح توجہ دلاتا ہوں کہ زندگی کب ختم ہو جائے ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں, اس لیے اپنی آخرت کی تیاری ہمیں کرتے رہنا چاہیے. دنیا کی زندگی تو چل رہی ہے, گزر رہی ہے, گزر جائے گی, ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے. بظاہر دیکھنے میں آدمی ہٹا کٹا نظر آتا ہے, بیمار بھی نہیں ہے, صحت مند ہے, اور جناب کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, لیکن وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے, اور وہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو ہمارے حواس پر بھی چھائی ہوئی ہے, احاطہ کیا ہوا ہے, بس اس کا حکم جب ہوتا ہے تو پھر اچھے اچھے صحت مند جو ہے وہ ڈھہ جاتے ہیں. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے رستم و سہراب, بڑے بڑے پہلوان جو لمحوں کے اندر فریق مخالف کو چت کر دیا کرتے تھے, لیکن حضرت مجذوب فرماتے ہیں کہ اجل سے سکندر سا فاتح بھی ہارا, اور ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا. انسان کی تمنائیں آرزوئیں رہ جاتی ہیں ایسے ہی, اور ساری تمنائیں آرزوئیں پڑی رہ جاتی ہیں. گاڑی ہے تو وہ گھر میں کھڑی نظر آ رہی ہے, بنگلہ ہے تو اپنی جگہ پر ہے, اور اسی طریقے سے اولاد ہے تو وہاں موجود ہے, لیکن کوئی کام نہیں آتا وہاں. اب دیکھیے ایمبولینس بھی موجود, ڈاکٹر بھی موجود, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن مہلت نہیں ملتی جب موت آتی ہے, اتنی بھی کہ آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بہرحال. تو چونکہ یہ اچانک آنے والی چیز ہے, کو بتا کر کوئی نہیں آتا کہ آدمی تیاری کر لے, اس لیے تیاری بھی ہماری پوری پوری ہونی چاہیے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو, کہا آتا ہے تو آ جائے, میں تو 30 سال سے منتظر ہوں, الحمدللہ نہ کسی کا لینا نہ کسی کو دینا, سارے معاملات سے فارغ ہو کر بیٹھا ہوں, موت کا جب جی چاہے فرشتے کا آئے اور مجھے آ کر لے جائے. لیکن یہ وہی کرتا ہے جسے آخرت کی فکر ہو. ہم جیسے غافل لوگ تو مرنے کے بعد بھی کہتے ہیں صاحب اس کو تو یہ بھی حضرت تھی, یہ بھی تمنا تھی, اور جناب یہ بھی خواب پورا نہیں ہوا, وہ بھی خواب پورا نہیں ہوا, سارے خواب یہیں رکھے رہ جاتے ہیں. دل میں حسرتیں دبا کے انسان چلا جاتا ہے, اور بعد میں جو ہے وہ نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا ہے, اور کیا اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں. لیکن کم از کم اپنے معاملات کو درست کریں. تو میرے دل میں ابھی یہ خیال آ رہا تھا کہ اگرچہ ہمارا تعلق کوئی رشتہ داری کا کسی سے نہیں ہوتا جو دیندار ہوتے ہیں, لیکن دین کی نسبت سے جو تعلق ہوتا ہے یہ اتنا قوی ہوتا ہے یہ دائیہ, کہ اللہ تعالی مغفرت کی دعائیں بھی زبان سے نکلواتا ہے, اور جو ہو سکتا ہے پڑھ کر بھی اس کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں, اور یہ صرف کس لیے, دین کی برکت, ورنہ سگی اولاد کو بھی توفیق نہیں ہوتی. اگر باپ نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی ہوئی ہوتی تو مرنے کے بعد اولاد ادھر ادھر تو جاتی ہے کہ بھائی ذرا والد صاحب کے لیے جو ہے صالح ثواب کر دو, دعا کر دو, لیکن خود توفیق نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی سے ہمارا تعلق صرف دین کی نسبت سے ہے تو یاد رکھیے جب بھی اس کی خبر ملے گی کہ دنیا سے چلا گیا تو یقیناً کچھ نہ کچھ خیر کے کلمات نکلیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, بھائی ہمارے ساتھ اس کا تعلق تھا. اس تعلق کو نبھایا جاتا ہے. ہمارا سب سے گہرا اور سب سے مضبوط تعلق جو ہے وہ دین کی نسبت سے ہے. ہم اور آپ جو اکٹھے ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ملتے ہیں, تو کس نسبت سے ملتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں. اور الحمدللہ ہمیں اللہ رب العزت نے انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, اس کے تحت ہمیں جوڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے, اور اسی کے تقاضے کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں, بیمار ہو جائے تو عیادت بھی کرتے ہیں, مر جائے تو آدمی تعزیت بھی کرتا ہے, یہ سارے کام ہیں. لیکن میرے عزیز بھائیو, بس الحب للہ والبغض للہ کا معاملہ رکھو, محبت اللہ کے لیے, بغض ہو تو بھی اللہ کے لیے. آدمی اپنی ذات کے لیے نہ کسی سے محبت کرے اور نہ کسی سے بغض رکھے. محبت کا معاملہ بھی اللہ کے لیے ہو. اب آدمی کو کہا گیا محبت کرو اپنے بچوں سے, اپنی اولاد سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنی بیوی سے, سب سے محبت کرنے کا حکم ہے. حتیٰ کہ آپ کو میں بار بار یاد کر چکا کہ دیکھیے یہ نظر ہے, اگر اس کا استعمال غلط ہے تو گناہ, اگر اس کا استعمال صحیح ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے محبت کی نظر سے, حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ نظر کا استعمال صحیح، باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، دل میں یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ میرے والد محترم ہیں اور یہ میرے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہیں، ظاہری حقیقی مسبب تو اللہ ہیں لیکن دنیا میں ظاہری آنے کا سبب یہ میرے والد، یہ میری والدہ، ان کو محبت کی نظر سے آدمی دیکھ رہا ہے، اس محبت کی نظر پر اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرما رہے ہیں کہ حج مقبول کا ثواب عطا ہو رہا ہے، تو معمولی دولت تو نہیں، گھر بیٹھے حج ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر فرض ہے تو حج کرنے نہ جائے، لیکن یہ بتانا مقصد ہے کہ جو وہاں جا کر ثواب تمہیں ملتا ہے وہ تمہیں صحیح نظر کے استعمال پر بھی ثواب مل سکتا ہے، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں پر اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں، لیکن اسی نظر کا استعمال اگر ناجائز جگہ پر ہے، کسی غیر عورت کو آدمی دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی، آپ دیکھیے صحیح استعمال ہونے پر اللہ کی رحمت، غلط استعمال ہونے پر اللہ کی لعنت، رحمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے قربت اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ جسے اپنے سے دور کر دیں، اپنی رحمت سے دور کر دیں، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے بھائی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں کسی سے محبت ہے اللہ کے لیے اس کا اظہار بھی کر دینے میں کوئی حرج نہیں، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اظہار کر دے کہ مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور دیکھیے آدمی غائب ہوتا ہے، اس غائب ہونے کی حالت میں جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، سامنے کسی کے دعا مانگ رہا ہے تو یہ دل میں آ سکتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب چونکہ بیٹھے ہیں انہوں نے مجھ سے دعا کے لیے بھی کہا ہے اس لیے دعا کر دوں، نہیں کروں گا تو سوچیں گے پتہ نہیں کیوں نہیں کی، یہ دل میں خیال آ سکتا ہے، خود جو ہے وہ جو دعا کر رہا اس کے دل میں سب سے پہلے خیال آئے گا، لیکن اگر کوئی آدمی موجود بھی نہیں ہے، تنہائی ہے، اللہ رب العزت کا اور اس کا واسطہ ہے، راستہ ہے، اور اس میں پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ فلاں شخص کی مشکل حل فرما دیجیے، اللہ فلاں شخص بیمار ہے اسے شفا عطا فرما دیجیے، فلاں شخص روزگار کی وجہ سے پریشان ہے اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیجیے، یہ ہے خالص اللہ کے لیے محبت، اب جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر کسی مسلمان کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا شرف قبولیت اس کو حاصل ہوگا اللہ کے، کیونکہ آپ ریاکاری نہیں کر رہے اور اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں نے آج تمہارے لیے رات کو دعا کی تھی، اس کی ضرورت نہیں، ہاں کبھی اگر وہ یہ کہے کہ بھئی آپ میرے لیے دعا کریں تو پھر آدمی کہہ سکتا کہ الحمدللہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، تاکہ جو تعلق ہے اس کو اطمینان ہو جائے، بھائی اتنا اطمینان کافی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب وہ ہمارا نام لے کے دعا کر دیجئے ذرا، باقاعدہ یہ یعنی کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمارا نام لے کے دعا کر دیجئے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو سب کے ناموں کا علم ہے، کس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے کسی کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، بس دل میں جس جس کی نیت ہے، اور جب آدمی یہ کہہ دیتا ہے مثلا کہ ہم سے جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے اب سب شامل ہوگا، کوئی بھی نہ رہا، یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں تو سلام کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ اگر یاد آ جائے تو ہمارے، کہنا بھی یوں ہی چاہیے کہ اگر یاد آ جائے تو ہماری طرف سے بھی سلام عرض کر دینا، اس لیے کہ ہم اگر اس کو پابند کر دیں گے بھائی تم نے ضرور سلام، بعض لوگ تو ہمارا نام لے کے آپ نے سلام کہنا، بس ابھی آپ کی ذمہ داری، حالانکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر یاد آ جائے تو ہمارا بھی سلام عرض کر دینا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اس سے انسان کی احتیاج معلوم ہوتی ہے، تو آدمی محتاج تو ہم سب ہیں، اس لیے دعا کی درخواست کے لیے بھی کہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ غالباً عمرے پر ہی روانہ ہو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حاصل اس کا یہ ہے کہ اے ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا، اے ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی شخص ساری دنیا دے کر مجھ سے چاہے کہ یہ جملے میں لے لوں تو میں کبھی نہ دوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، اشرک نہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا۔ تو یہ معمولی دولت نہیں ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دعا کے لیے کہتا ہے۔ اب جب یاد آ جائے اس کے لیے دعا کر دے، آپ بھی یہ کہہ دیجئے انشاءاللہ ضرور یاد رکھیں گے، آپ کو آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے، تو انسان کا کیا جاتا ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ دعا میں سب سے پہلے آدمی اپنے لیے دعا کرے، اس لیے کہ سب سے زیادہ محتاج تو ہم ہیں۔ یہ کیا کہ ساری دنیا کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں وہ بیمار ہے اس کو صحت دے دے، وہ بے روزگار ہے اسے برسر روزگار کر دے، وہ فلاں شخص کو یہ پریشانی ہے دور کر دے، اور اپنے لیے نہیں مانگ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم تو اس کے لیے سفارش کر رہے ہو لیکن تم خود محتاج نہیں ہو۔ تو سب سے پہلے اپنی احتیاج کو سامنے رکھے، سب سے زیادہ محتاج تو ہم خود ہیں، اس لیے اپنے لیے بھی دعا کرے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی کسی مسلمان کے لیے اللہ کی خاطر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو دعائیں اس کے لیے کر رہا ہے وہ تمہارے لیے بھی قبول فرمائے، اور جب اس کے حق میں دعا قبول کر رہا ہے تمہارے حق میں وہ قبول ہو جائے گی۔ اس لیے کسی کو محروم مت کرو اس سے، اگر کوئی دعا کے لیے کہتا ہے اس کو اس کے لیے دعا اس وقت بھی کر دو، اور بہترین دعا ہے عافیت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت عطا فرمائے، کیونکہ جب عافیت مل گئی ہر چیز حاصل ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بھی آدمی جب مانگے تو عافیت کا طلبگار ہو کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے دربار سے اگر عافیت کسی کو مل جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر اس کو صحت بھی مل گئی، سلامتی بھی مل گئی، اور اسی طریقے سے دنیا کی خوشحالی بھی مل گئی، اولاد کا سکھ بھی مل گیا، تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے عافیت مانگیے، خاص طور پر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار۔ یہ عافیت سے متعلق ہے، آدمی کو مانگنی چاہیے، جس میں جنت سے جو ہے وہ حفاظت کی دعا بھی ہے، اور جنت یعنی دوزخ سے حفاظت کی دعا، اور جنت کے حصول کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرما دیجئے اور دوزخ سے بچا لیجئے، ہر آدمی کی خواہش۔ اس لیے اللہ تعالی سے یہ دعائیں بھی کرنی۔ تو بہرحال اصل جو مقصد ہے میرا یہ کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نیکیاں کر لیں، ورنہ یہ آنکھ بند ہونے کے بعد پھر ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کو کہہ نہیں سکیں گے۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اور اس پر جو اجر و ثواب مل رہا ہے ملے گا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن مرنے کے بعد کوئی شخص چاہے کہ میں سبحان اللہ کہہ دوں، اگر بالفرض اللہ تعالیٰ اس سے کہہ بھی دیں کہ ٹھیک ہے تم کہتے رہو سبحان اللہ، لیکن اس پر کوئی ثواب نہیں۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے آدمی کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، چلتے پھرتے کچھ نہ ہو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کسی کو قرآن مجید حفظ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جو یاد ہے وہ پڑھ لیا کرے، سورہ اخلاص ہی آتی ہے صحیح معنی میں، اس کی تلاوت کرتا رہے، اور نہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے اس کو پڑھ لیا کرو، درود شریف پڑھ لیا کرو، استغفار پڑھ لیا کرو، کچھ نہ کچھ نیکیوں کے کھاتے میں جمع تو ہوتا رہے گا، کچھ سانس تو ہمارے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کی ذکر میں گزر جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے چلتے پھرتے بھی ایسے ہی رہے تو پھر معاملہ ہمارا بڑا کھٹائی میں۔ اللہ دفعتن سر پر جو آ پہنچے اجل، پھر تو کہاں اور کہاں دار العمل۔ سر پر جب موت آ جاتی ہے اس کا کوڑا برستا ہے تو پھر دار العمل ختم، پھر تو کہاں اور کہاں دار العمل، دار العمل کا دار ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تو پھر عمل جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پھر یوں سمجھ لیجئے کہ جزا اور سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہر وقت اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرو، اس لیے کہ آج کل تو زندگی تو ہمیشہ سے بے ثبات رہی، اسے کبھی ثبات نہیں ہے، لیکن جتنی بے ثباتی آج کل دیکھنے میں آتی ہے کبھی بھی نہیں، کہ لمحوں کے اندر آدمی ادھر سے ادھر رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ کہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرو، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے جو اعمال خراب ہیں اس طرف بھی کچھ نہ کچھ فکر کرو۔ کل ایک جگہ جانا ہوا، اتفاق سے ایک فقیر آ گیا مانگنے والا، تو بہت زیادہ بوڑھا بھی نہیں تھا لیکن درمیانی عمر کا تھا، ہوگا 45 سال کا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی جب کوئی آدمی کھا پی رہا ہو اس وقت مانگنا نہیں چاہیے، آپ تھوڑا صبر کریں، آدمی کھا پی لے اس کے بعد پھر. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہنے کا، بس غریب کی بات تو اللہ بھی نہیں سنتا، علیہ باللہ. اس نے یہ جملہ کہا، میں نے کہا یہ بری بات ہے، یہ ایسا جملہ زبان سے مت نکالو. خیر وہ کہتا ہوا چلا گیا. بعد میں میں نے اسے تلاش کیا، اور تلاش کر کے جو دل میں تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ دینا ہے لیکن ساتھ میں اس کو سمجھانا بھی ہے، تو میں سوچا کہ دینے سے پہلے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کروں، لیکن وہ تو ایسا بھرا ہوا بیٹھا تھا غالباً کہ الحاظ باللہ اس نے جو الفاظ استعمال کیے اللہ کی شان میں، تو بس اللہ تعالیٰ ہی بڑے حلیم و کریم ہیں. میں سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کتنے حلیم ہیں، کتنے کریم ہیں، کہ بندہ اس کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا اور کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن الٹے سیدھے الفاظ اللہ کی شان میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بس دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ یعنی ان کی بدعمالیوں کی بنا پر ہماری سزا نہیں دیتے. اور اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کیے پر مواخذہ کرنا شروع کر دیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، جو ظلم وہ کرتے ہیں ڈھاتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ پر کر رہے ہیں، کسی دوسرے پر کر رہے ہیں، چاہے وہ زبان سے کر رہے ہیں، ہاتھ سے کر رہے ہیں، تو ان کے اعمال بد پر اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ شروع کر دیں، یواخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ رہے. یعنی لوگوں کے معاملات تو اتنے خراب ہیں، لیکن یہ اس کی ستاری اور غفاری ہے، حلم و بردباری ہے، حلیم اور کریم ہے وہ، کہ ہماری بدعمالیوں کو دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم سے مواخذہ نہیں فرماتا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بڑا خوش ہے. یہ غلط فہمی کفار کو بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے سرکشوں کو ہوتی ہے. چنانچہ کفار مکہ کو یہ غلط فہمی تھی، اور خوش فہمی بلکہ کہہ لیجئے تھی، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں دولت کیوں دیتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو دولت دینا یعنی کسی کے پاس مال کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے. نہ یہ کہ کوئی غریب ہو تو اس کے راضی ہونے کی نشانی، یہ بھی نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم غریب ہوں، امیر ہوں، مال ہو نہ ہو، خوشحالی ہو بدحالی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی برضا الہی ہوں، تب تو ہم اللہ کے بندے ہیں. لیکن یہ کیا کہ ہمیں مل رہا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے راضی، لیکن اگر وہ دینا بند کر دے تو ناراض. ایک صاحب بیچارے ہمارے ساتھی ہیں، یہاں آتے بھی رہتے ہیں، بہت پریشان، خاص طور پر اپنے معاش کے سلسلے میں اکثر و بیشتر کہتے بھی رہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے ان کو آج بھی یہی بات کہی کہ ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. رو کر گڑ گڑا کر اپنی عاجزی کو سامنے دکھا کر اللہ کو کہ اللہ ہم بڑے کمزور، ہمیں آزمائیے مت، لیکن یہ سوچ لینا کہ بس اللہ تعالیٰ قبول کریں گے آج ہی. میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بعض اوقات تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ 30-30 32-32 40-40 سال کے بعد قبول ہوتی ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو باپ نے کیا کچھ دعائیں نہیں کی ہوں گی، لیکن ملاقات ہوتی ہے تو بعض روایتوں میں 32 سال کے بعد اور بعض روایتوں میں 40 سال کے بعد. تو آدمی یہ سوچے کہ بھئی میں نے آج دعا کی اور پھر شکوہ شروع کر دے کہ میں دعا کرتا ہوں اور اللہ میں قبول نہیں کرتے، یہ بڑی جہالت کی بات. اس لیے کبھی اللہ سے شکوہ مت کرو، تو اپنا کام دعا کرنا ہے وہ کرتے رہو، قبولیت کا کام اس کا ہے، جب اس کا وقت آئے گا قبول فرما لے گی. لیکن اللہ رب العزت سے اپنا تعلق برقرار رکھو کسی بھی حال میں ہو. بات یہ ہے اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم اللہ میاں کا کیا بگاڑ لیں گے، اور سب کچھ ہو تو ہم کیا کر لیں گے. ہر حال میں ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے بن کر رہنا چاہیے، اس کا محتاج بن کر رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محتاج رکھے. دعائیں کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی فکر کرتے رہو، کہیں خرابی ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کرو. تو بدعمالیاں ہماری بہت ساری ہیں، آنکھوں کے حوالے سے بھی ہیں، کانوں کے حوالے سے بھی ہیں، ہاتھ کے حوالوں سے بھی ہے، پیروں کے حوالے سے بھی ہے، قلب کے حوالے سے بھی ہیں، دل و دماغ کے حوالوں سے بھی ہے، ہر اعتبار سے ہماری اندر کمزوریاں ہیں. اپنی ساری کمزوریاں ہر انسان جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی ساری کمزوریاں، اللہ ہم بڑے عاجز ہیں، بہت کمزور، لیکن آپ ہمیں آزمائیے نہیں، آپ ہمیں کسی آزمائش سے دوچار مت فرمائیے، کسی مصیبت سے دوچار مت کیجیے، اس لیے کہ ہم بڑے کمزور. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا معاملہ جب پیش آ گیا تو دو کام کیے، ایک کام تو یہ کیا کہ اپنی سی کوشش کی اس گناہ سے بچنے کے لیے، اور دوسری یہ کہ اللہ سے مدد مانگی. بس یہی دو کام کرنے کا ہمارا بھی ہے کہ جب شیطان کسی انسان کو اکسائے کہ یہ گناہ کر ڈالو، مثلا کسی عورت کی طرف یہ وہ اکسا رہا کہ اس کو دیکھ لو دیکھنے میں کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی دیکھنے سے کوئی تو آخر تک برائی تو نہیں کر لے گا، دیکھ کے کوئی حرج نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ قید ہے، مکر ہے، اس لیے اس کی بات میں مت آؤ، اور دل کڑا کر کے، مضبوط کر کے اپنے آپ کو بچاؤ اس گناہ سے، مت دیکھو. تو سب سے پہلے تو یہ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع کرو، یا اللہ یہ شیطان دل میں میرے بار بار ایسے خیالات ڈالتا ہے، آپ اپنا فضل فرما دیجیے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں، دیکھو بھائی بعض چیزیں بڑی کڑوی ہیں بظاہر، لیکن بہت ساری چیزیں کڑوی انسان برداشت کرتا ہے اپنے سکھ کے لیے. بعض اوقات دوائیاں بڑی کڑوی ہوتی ہیں، خمیرے بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، خاص کر حکمت کی دوائیاں، یونانی طب، یونانی کی دوائیاں ہیں، بعض تو میٹھی میٹھی سی ہوتی ہیں، اور بعض جو ہیں بڑی عجیب سی ہوتی ہیں، حلق سے بھی نیچے نہیں اترتی. بعض اوقات تو خالی تصور کرتے ہیں تو الٹی سی ہونے لگتی ہے. تو کڑوی دوائیاں استعمال آدمی کیوں کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ صحت حاصل ہو جائے. اسی طریقے سے بعض اوقات انسان اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا خون کرتا ہے تو دل کو بہت کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے کہ بھئی بڑا مشکل کام، لیکن ہم یہ کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اہل عرب قہوہ پیتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے فنجانوں میں، چھوٹی سی پیالیوں میں ہوتا ہے، خاص قسم کا قہوہ ہر آدمی سے نہیں پیا جاتا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پینا پڑ گیا، اب مجلس میں جب آئے تو سب لوگ پی رہے تھے، تھوڑا سا ہمیں بھی دیا گیا تو میں نے بھی پی لیا، لیکن کہا کہ اب حلق میں جب گیا تو اتنی کرواہٹ محسوس ہوئی کہ اب اس کو سب کے سامنے پھینک بھی نہیں سکتے تھے، لیکن مجبوراً اس کو پی لیا. کہا کہ بہت ہی کڑوا محسوس ہوا، لیکن یہ ابتدا کی بات تھی، اس کے بعد پھر دوبارہ بھی اس کا موقع آیا، اور اب تو کہتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم خود طلب کرتے ہیں کہ بھی ہمیں بھی دو کچھ. تو شروع میں جو چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے، رفتہ رفتہ وہی کڑواہٹ حلاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس طرح فرمایا کہ بعض اوقات نگاہیں ہٹانا اس سے بڑی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن تم ہٹا لو. اور ساتھ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے دل کا مچلنا، دل کہتا ہے کہ بھئی نہیں نظر ڈالو، دل مچل رہا ہے، دل میں خیال آ رہا ہے، تو اس خیال پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گرفت نہیں اللہ کے یہاں، لیکن ارادے کے ساتھ نگاہ کا کرنا اس پر پکڑ، بس اگر دل میں خیال آ رہا ہے تو آنے دو، اور چاہے دل پر کیسے ہی آرے چلے، لیکن تم بد نگاہی نہ کرو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے جو ہے وہ اس دل کے ارادے پر عمل نہ کرو. فرمایا اس کے سوا بد نظری کا کوئی علاج نہیں ہے، تم دنیا کے کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ، کسی شیخ کے پاس چلے جاؤ، لیکن جب تک تم خود ارادہ نہیں کرو گے اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد طلب نہیں کرو گے، اس کا علاج اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کر لو. اور فرمایا کہ شروع میں یہ مشکل معلوم ہوگا، لیکن آہستہ 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 ایسی حلاوت نصیب ہوگی کہ آدمی پھر جو ہے وہ نظر ڈالنا مشکل ہو جائے. اور فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے قلب کا تزکیہ ہو جائے، قلب کی تطہیر ہو جائے، راہ سلوک کو طے کر لے اور اعمال صالحہ انجام دے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ بد نظری سے بچ جائے، وہ بد نگاہی نہ کرے. کیونکہ ہماری روحانیت میں سب سے بڑی چیز جو مانے ہیں وہ یہی بدنگاہی، سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آدمی جب بدنگاہی کرتا ہے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آدمی سوچے کہ ایک طرف تو میں جمع کر رہا ہوں اور دوسری طرف جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، ادھر سے آیا ادھر سے نکل گیا، ختم، کچھ جمع ہی نہیں ہو رہا. تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کریں، اصلاح اس کے سوا ممکن نہیں ہے، سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم بدنظری چھوڑ دیں، بس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. اور یہ ایسی بری بیماری ہے، کیا عالم کیا جاہل، کیا نیک کیا بد، سب اس میں مبتلا ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ. جو حضرات بزرگوں کی صحبتوں میں جاتے رہتے ہیں، بار بار یہ بیان سنتے رہتے ہیں، بات کانوں میں پڑتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں تو بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اس سے بچنا ہے بہت مشکل کام. دیکھیں اللہ رب العزت نے جب شیطان کو جنت سے نکالا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ اللہ میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا. کہاں سے؟ سامنے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں جانب سے بھی آؤں گا، بائیں جانب سے بھی آؤں گا، یعنی چاروں طرف سے میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دو جگہیں اس نے چھوڑ دی، ایک اوپر اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا تو، اور ایک نیچے. نہ نیچے کی طرف سے آ سکتا نہ اوپر کی طرف سے آ سکتا. جب اوپر اور نیچے دو جگہ محفوظ ہو گئی تو اب دو ہی صورتیں ہیں کہ آدمی یا تو اوپر دیکھ کر چلے یا نیچے دیکھ کر چلے. اوپر دیکھ کر چلے گا تو بھائی کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر تو آدمی کا خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں ٹکرا نہ جائے کسی. اور ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ نیچے دیکھ کے چلے، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھ. چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں حکم بھی یہی دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ. غض بصر کا مطلب ہوتا ہے نگاہوں کو جھکانا. ایک ہی علاج ہے اس کا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ وکیل تھے، وکالت کیا کرتے تھے، لیکن عام طور پر جو مقدمات آتے ہیں جھوٹے، یا یوں کہہ لیجیے کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کے بغیر بظاہر تصور نہیں کہ آدمی کامیاب وکیل ہو سکے. پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے یہ کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. تو عام طور پر وکالت کے، یہ اکبر الہ آبادی کا شعر، صرف اس لیے یہ نہیں کہتا کہ سارے وکیل ایسے ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے یقیناً، لیکن یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ وکالت کا پیشہ جتنا بڑا وکیل ہوگا سمجھ لو اتنا بڑا جھوٹا ہوگا، اس کے بغیر چلتا نہیں. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہ وکیل تھے پیشے کے اعتبار سے، لیکن جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہوئے آ کر تو خرابیاں سامنے آئیں نظر، تو پھر انہوں نے ہومیوپیتھی پڑھنی شروع کی اور ڈاکٹر بن گئے. اب مسئلہ دوسرا سامنے آیا کہ بھئی وہاں تو یہ تھا کہ جھوٹ بولے بغیر چارہ نہیں، لیکن ہومیوپیتھی آدمی ڈاکٹر ہو تو اس میں ہی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عورتیں بھی آئیں گی مرد بھی آئیں گے، اب کیا کریں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ حضرت اب کیا کروں؟ فرمایا کہ تم نگاہیں نیچی کر کے بات کرو. فرمایا کہ اس کی عادت ڈالی اور جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے تو یقین کریں وہ مردوں سے بھی بات کرتے ہوئے کبھی نگاہ اوپر نہیں کرتے تھے، اتنی عادت ڈال لی انہوں نے نگاہ جھکانے کی کہ اگر کوئی سامنے مرد بھی ہوتا تھا تو نیچے نگاہوں سے ہی بات کرتے تھے. اس لیے حضرت نے پھر خود فرمایا کہ الحمدللہ اب میرے سامنے عورت بیٹھی ہوئی اور مرد بیٹھی ہوئی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرد ہے یا عورت ہے، یعنی اپنی نگاہوں کی الحمدللہ ایسی حفاظت. لیکن فرمایا کہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے، اس پہ آدمی کو پہلے مشق کرنی پڑے گی تب جا کر یہ حاصل ہوتا ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا نا شروع میں قہوہ جو ہے وہ کڑوا لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ لذیذ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو شروع میں اس عادت کو جب آدمی اختیار کرے گا تو اسے تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوگا، لیکن پھر یہی عادت اس کی ایسی پختہ ہو جائے گی کہ دیکھنا برا محسوس ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بزرگان دین کی صحبتوں میں جانے سے آدمی کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے. ورنہ بھائی ماحول اگر کوئی آدمی تبدیل نہ کرے، خود جائے ایسے دوستوں کے پاس جو رات دن کام ہی یہ کر رہے ہیں، تو پھر ایسی جگہوں پر جا کر اصلاح نہیں ہو سکتی. اس لیے جب تک اپنا ماحول نہیں چھوڑیں گے، اپنے دوست تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ نعمت بھی حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے ماحول کو تبدیل کریں. نیک لوگوں سے دوستی لگائیں اور نیک لوگوں کی دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی. جیسا کہ میں نے ابھی کہا نا کہ کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صرف اس تعلق کی بنا پر کہ دین کے اعتبار سے ہمارا تعلق تھا, اس کے لیے آدمی خود اصال ثواب بھی کرتا ہے, دعا بھی کرتا ہے. الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس سے بھی تعلق ہوتا ہے جب تک حیات ہے الحمدللہ اس وقت بھی, اور جب نہیں کوئی دنیا سے چلا گیا. مثلا بہت سارے ہمارے ایسے تھے جو آتے تھے, ملتے تھے, سلام دعا ہوتی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دعاؤں میں کبھی وہ بھولتے نہیں. الحمدللہ سب کو دعاؤں میں جو یاد رکھا جاتا ہے, یہ بھی چونکہ حق ہے ان لوگوں کا جو ساتھ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, مسافہ کرتے ہیں, ملتے ہیں, تو ان کا حق ہے ہم پر کہ اگر وہ نہ ہو تو ان کے لیے دعا کی جائے. تو اس لیے اس کا یہ دینی دوستیاں جو ہیں کام آتی ہیں. اور قرآن مجید نے کہا یہ الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ دوست سب جدا ہو جائیں گے. الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو, جن کی دوستیاں اللہ کے لیے نہیں تھیں بلکہ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے دوستیاں تھیں, تو فرمایا کہ یہ دوست کل قیامت کے دن دشمن ہوں گے, کہیں گے اللہ میاں اس نے مجھے کہا تھا, وہ کہیں گے نہیں اللہ میاں اس نے مجھے کہا تھا. قرآن مجید ایک جگہ اور فرمایا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا سبیلا, اے اللہ اے ہمارے رب, ہم نے اپنے بڑے سرداروں کی پیروی کی, ہمیں جو بڑے کہتے رہے ہم وہ کرتے رہے. انا اطعنا, ہم نے اطاعت کی, سادتنا اپنے سرداروں کی, وکبرانا اور اپنے بڑوں کی, فاضلونا سبیلا, انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. اور پھر کیا کہیں گے, ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ انہیں دوگنا عذاب دے, ہمیں جتنا عذاب دے وہ تو ہے ہی لیکن ان کو دوگنا عذاب دینا, کیوں انہوں نے ہمیں بھی راستے سے گمراہ کیا, خود تو گمراہ تھے لیکن ہمیں بھی غلط راستے پر چلاتے رہے. اور ولعنہم لعنا کبیرا, اور ان پر یا اللہ بہت لعنت بھیجی آپ, اپنی رحمت سے انہیں خوب دور کر دیجیے. تو یہ وہ دوست ہوں گے جو دنیا میں ہم نوالا ہم پیالا ایک ساتھ رہتے تھے, کبھی جدا ہونے کا خیال اور تصور بھی ان کے دل میں نہیں آتا تھا, لیکن آج جب آنکھیں بند ہو گئیں اور وہاں پر پہنچے, اب ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں اس نے مجھے گمراہ کیا, وہ کہتا ہے اس نے مجھے گمراہ کیا. یہاں پر بھی ہوتا ہے نا, ڈاکو ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں, جیب کاٹنے والے ہیں, جب پھنس جاتے ہیں نا پھر سب ایک دوسرے کو, دنیا آخرت تو بہت دور کی بات ہے, یہاں جب ان کی کٹ لگتی ہے تو فوراً نام لیتے ہیں کہ وہ فلاں نے مجھے خراب کیا تھا, اس کو پکڑو, اور اس کو پکڑتے ہیں تو وہ تیسرے کا نام لیتا ہے, تیسرے کو پکڑو تو چوتھے کا نام لیتا ہے, کہ کیوں ان کی دوستیاں اللہ کے لیے نہیں تھیں, ان کی دوستیاں خراب تھیں, آپس میں تعلقات بے شک تھے بظاہر, ہم نوالا ہم پیالا تھے, لیکن یہ ظاہر میں تھا لیکن دل ان کے سب کے ایک دوسرے سے جدا تھے. لیکن جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے دوستیاں کرتے ہیں, اللہ فرما رہا ہے الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, متقیوں کا یہ حال نہیں ہوگا, تقوی والے سب وہاں بھی دوستی, جن کی دوستیاں یہاں تھیں کیونکہ اللہ کے لیے تھیں وہاں بھی دوستی اللہ کے لیے ہو. اس لیے میرے عزیزو, دوستی بھی اللہ کے لیے ہو, دوستوں کو بھی دیکھ بھال کر چھانٹ کر منتخب کرو. ہر آدمی دوستی کے قابل نہیں ہوتا, جو آدمی تمہیں نیکی کی طرف بلائے, اچھے راستے کی طرف بلائے, اس کو اپنا دوست بناؤ. آج ہمارا معاملہ ہی دوسرا ہو گیا, اگر کوئی آدمی کوئی دوست راہ راست پہ آ جاتا ہے, مثلا 10 دوست تھے ان میں سے ایک آدمی راستے پر آ گیا, اب اس نے دوسرے دوستوں کو دین کی طرف بلانے کی دعوت دی, تو اب آہستہ آہستہ اسے کٹنا شروع ہے, بس یار یہ تو ملا بن گیا, چھوڑو اس سے بات نہیں کرو, جہاں دیکھ لیا آ رہا بھائی یہ تو ناسور ہے دماغ کا, اور نہ جانے کیا کچھ جو کچھ منہ میں آتا ہے بولتے ہیں. اور آفرین ہے, شاباش ہے ان بچوں پر اور نوجوانوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ یہ سب الفاظ سننے کے باوجود بھی وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. بات یہ بھائی, شیطان اپنا کام کر رہا ہے, ہم اپنا کام کیوں نہ کریں, اللہ نے ہمیں بھی تو کچھ کام سونپا ہے, کوئی ہم نے بھی تو کچھ کام کرنا ہے, اس لیے تم اپنا کام کیے جاؤ. سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, لیکن روکا نہیں ڈرانے سے, کہا کہ ڈراؤ نہ ڈراؤ آپ کی مرضی ہے, ایمان نہیں لائیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ڈراتے تھے کہ بھائی مجھے روکا تھوڑی, ہمارا کام تو ڈرانا ہے, ہمارا کام تو راہ راست پر لانے کی دعوت دینا ہے, مانے نہ مانے یہ بات کی بات, اس لیے ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے, اور الحمدللہ اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. کل ایک صاحب ملنے کے لیے آئے جو پورے رمضان المبارک یعنی روزانہ مجھے یاد نہیں ہے سوائے دو تین آخری دنوں میں جب وہ اپنے گھر چلے گئے تھے کہ میں جب گھر سے آتا تھا تو وہ بالکل گیٹ پہ کھڑے رہتے تھے اور پھر گیٹ سے لے کر اس دروازے تک تقریباً ساتھ ہی آتے تھے بالکل کلین شیو ایک دم. کل جب وہ اچانک آئے تو انتہائی خوشگوار حیرت ہوئی کہ اب دیکھ لیجیے تقریباً 20-25 دن کے بعد آئے تو ماشاءاللہ داڑھی پوری رکھی ہوئی اور میں نے یعنی بہت ہی خوشی ہوئی, گلے مل کر بھی راحت ملی اور انہیں بھی, اور کہنے لگے کہ الحمدللہ بس یہ اس وقت بڑا بھاری کام معلوم ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی اور 10-20 دن جو گاؤں لگا رہ کے آیا, پر میں نے ارادہ تو یہیں کر لیا تھا جب بیان سنا تھا, لیکن میں نے اس کے بعد سے الحمدللہ رکھی. اب میں گیا تو اچانک ہر ایک کو شوق لگ رہا ہے, یعنی عجیب بات ہے کہ اس پر شوق لگتا ہے کہ یار یہ صحیح کیوں ہو گیا. غلط کام کرنے پر شوق نہیں لگتا. پرسوں ایک صاحب میرے پاس تبلیغی جماعت کے دو آدمی آئے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ ہم رات کو جب دیر سے آتے تھے بابا پوچھتے تھے کہاں سے آئے, اگر ان کو ہم کہیں کہ بھئی مدنی مسجد یا مکی مسجد سے آئے ہیں کہیں دین کے کام سے تو بہت ڈانٹتے تھے کہ کیوں گئے تھے کیوں, اور کہتے تھے بابا فلم دے. اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تو کہا فلم دیکھ لیا کرو کبھی ہفتے میں ایک دو, کوئی حرج نہیں چلے جایا کرو کبھی. تو وہ فلم دیکھنے پر کہتے تھے بس شاباش بہت اچھا آفرین. یہ ہمارے حال ہیں, اچھائی اور نیک کاموں کی طرف کوئی بڑھتا ہے اس کو روکنے والے 100 مل جائیں گے, اور برائی کی طرف چلنے والوں کے ساتھ 100 اور شامل ہو جائیں گے, یا مجھے بھی لے چل کہاں جا رہا ہے. یہ کام ہمارا ہے, برائیوں کی طرف بڑھتے ہیں شوق میں اور نیکیوں کی طرف بڑھنے میں ہچکچاتے ہیں. تو شیطان اپنا پورا زور لگا رہا ہے. اور آج میرے دل میں خیال آ رہا تھا, کل میں نے مطالعہ کر رہا تھا تو فرمایا کہ قیامت, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قیامت تو برے لوگوں پر آئے گی, اچھے لوگوں پر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اٹھا لیں گے آہستہ آہستہ. تو اب جو جا رہے ہیں دل میں خیال آ رہا کہ اچھے اچھے لوگ جا رہے ہیں, برے لوگ رہ رہے ہیں بس. تو اس لیے اچھے لوگ تو قیامت کے آنے سے پہلے آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے, اور جب قیامت آئے گی تو بروں پر آئے گی, اچھے اس وقت کوئی موجود ہی نہیں ہوگا. اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرما دے. تو میرے عزیز بھائیوں کچھ فیصلہ کرو, اپنے آپ کو بدلو. کب تک ہم اللہ تعالیٰ سے بغاوت جو ہے ان سے کرتے رہیں گے؟ ہم اللہ سے لڑ نہیں سکتے, اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, علیہ باللہ سما علیہ باللہ, ہم میں یہ طاقت نہیں ہے. تو ان کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے. بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے لیکن آہستہ آہستہ ہی آگے بڑھو. میں نہیں کہتا کہ ایک دم ہی سارے مراحل طے کر لو, لیکن ایک سیڑھی پر تو قدم رکھو, پھر اس سے اگلی سیڑھی پر اٹھاؤ, پھر تیسری پر, لیکن رکنا بھی صحیح نہیں, کچھ کچھ بڑھتے رہو. یہ نہیں ہے کہ اب اگر ایک قدم اٹھا لیا اس کے بعد بس پھر ڈل ہو گئے, ایسا نہیں. قدم اٹھایا ہے تو اس کو آگے بڑھاؤ کچھ نہ کچھ. جیسے ایک سورت اگر حفظ کر لی ہے, اب دوسری سورت کی کوشش کرو. یہ ٹھیک ہے کہ دوسری سورت میں ہی کہتا کہ آج ہی حفظ کر لو, لیکن 10 دن میں 15 دن میں مہینے میں کر تو لو, آہستہ آہستہ قدم بڑھاؤ. جس طرح ہمارے پاس نوٹ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آج 1000 روپے کمائیں کل 2000 کماؤں گا. ایک صاحب کل یا پرسوں مجھ سے بات کر رہے تھے, کہنے لگے کہ ماشاءاللہ کاروبار بہت اچھا ہے اور خوب جو ہے وہ پیسے بھی حاصل ہو رہے ہیں, لیکن یہ ہوس جاتی نہیں ہے, کہتے ہیں بھی کم ہو رہا ہے اور اچھا ہونا چاہیے. میں نے کہا کبھی نہیں جائے گی, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ مٹی ہی بھرے گی انسان کا جو ہے وہ, جہاں تک انسان کے خواہشات ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اور یہ حدیث میں آپ نے فرما دیا کہ کسی انسان کے پاس اگر ایک سونے کی وادی ہو وہ دوسرے کی تلاش میں رہتا, دو ہو جائیں تو تیسری, تیسری ہو جائے تو چوتھی, کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بس. فرمایا کہ مٹی, قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی, بس وہیں جا کر یہ حوث ختم ہوگی, اس سے پہلے کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں جن کا اپنے آپ کو, خود ہر آدمی دیکھے کہ میرے پاس کل کیا تھا آج کیا ہے, لیکن آج کتنا بخل ہماری طبیعت میں ہے اور کتنی حوث ہے مزید کی. تو یہ آدمی سوچتا رہے کبھی ختم نہیں ہوگی, یاد رکھیے زندگی ختم ہو جائے گی. اور جب آدمی مرتا ہے, جن صاحب کے ساتھ آدمی گیا تو کہنے لگے کہ دیکھو بیچاروں کی موٹر سائیکل بھی کھڑی. میں نے کہا تو موٹر سائیکل کو رو رہا ہے, اگر اس کی کار ہوتی تو بھی کھڑی رہتی. مطلب یہ کہ 10 گاڑیاں ہوتی تو بھی کھڑی رہتی, کوئی لے کے تو کوئی بھی نہیں جاتا. موٹر سائیکل تو دور کی بات ہے, کوئی سوئی نہیں لے کے جاتا اپنے ساتھ. لے جانے والا تو اپنے عمل لے کے جائے گا, اور وہی ہمارے پاس نہیں ہوتے. جو لے جانے کی چیز ہے وہ کرتے نہیں, اور جو چھوڑ کے جائیں گے اسے حاصل کرنے کی فکر ہے. تو اب سوچ لیں, کچھ تو ہمیں آگے اپنی آخرت کا سوچنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی دنیا تم بالکل ترک کر دو، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، بیوی بچوں کے تعلق، ایسا نہیں ہے. اپنی اسی دنیا میں اپنی آخرت تلاش کرو، اسی دنیا میں رہتے ہوئے احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت بناؤ، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. لیکن یہ کہ قناعت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ اتنا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہوا ہے، ورنہ جو ہے وہ میں اس قابل بھی نہیں تھا. اور نہیں ہے تب بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے بھائی، ہم کسی اور سے تو نہیں مانگ سکتے، دینے والی بھی وہ ذات وہی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے اللہ سے مانگتے بھی رہو، آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرو، اور گناہوں کو ترک کرنے کی فکر کرو. ہم سب کوئی ہم میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، ہم میں سے ہر شخص سے کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہوتا رہتا ہے، لیکن سب سے بہترین خطا اور گناہ کرنے والے یا خطا کرنے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں کہ اللہ ہو گیا معاف فرما دیجئے. اپنے پاس گناہ رہنے مت دو، جمع مت کرو، فوری طور پہ توبہ کر لو، اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو بس تائب بچتا ہے، توبہ کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی بچتا نہیں. تو ہم اپنے پاس گناہوں کو جمع بھی نہ ہونے دیں، اپنی دوستیاں بھی اچھے لوگوں سے لگائیں، اعمال اچھے کرنے کی کوشش کریں. بس اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا مانگنے سے پہلے، یہ جو صاحب تھے عالم دین تھے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت بھی انہیں عطا فرمائی ہوئی تھی، بہت نیک آدمی تھے جن کا کل انتقال ہوا. ان کے لیے سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور ان کی اصال ثواب کی نیت کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، سارے مسلمان ہیں، سب کے لیے بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ انہیں بھی پورا پورا ملے گا، اور باقی بھی کوئی محروم نہیں رہے گا، اور خود ہمیں اس پڑھنے پر بھی اجر و ثواب ملے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.